الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہفتے کا دن ہے اور اب ہمارے ہاں ہفتے کے دن فہم التصوف کی تعلیم کی جا رہی ہے. جہاں تک پہلے پہنچا تھا وہاں سے انشاءاللہ اس کو شروع ہوئے. بات چل رہی تھی کہ تصوف جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے چلی ہے. جیسے فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسے کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان کو قرآن کی آیتوں کی تلاوت سے روشناس کیا. یہ تلاوت ہے، ان کے دلوں میں للہیت پیدا فرمائی، تزکیہ ہے، اور ان کو کتاب و سنت کی تعلیم سے بہرور فرمایا. تزکیہ اور تصفیہ، یہ دونوں چیزیں تصوف ہیں. تصفیہ دل کا ہوتا ہے، یعنی دل کو دنیا کی محبت سے صاف کرنا، پاک کرنا، اور تزکیہ نفس کا ہوتا ہے، جس سے جو نفس کے جو برے تقاضے ہیں وہ دب جاتے ہیں. ان امور میں سب سے پہلے تلاوت قرآن کی تعلیم ہے، جن کی ذمہ داری بعد میں قراء حضرات نے اٹھائی. اس کے بعد تعلیم الہیت ہے، جس کا ذمہ تصوف کے ماہرین نے لیا، اور اس کے ساتھ کتاب و سنت کی تعلیم ہے، جس کی ذمہ داری علماء امت نے اٹھائی. پس اعمال کی دو قسمیں ہوئی، جس میں ایک اعمال ظاہر یا اعمال جوارح ہیں، اور دوسرے اعمال باطن جو اعمال قلب ہیں یا نفس کی اصلاح کے اعمال ہیں. علم ظاہر میں تلاوت قرآن اور فقہ ظاہر کے علوم میں آئے، اور علم باطن میں فقہ الباطن یا اعمال قلب کے علوم آئے. گو ان تمام علوم کی تدوید بعد میں ہوئی، لیکن چونکہ اصل کار نبوت ہیں اس لیے ان کا سلسلہ آپ سے سن تک جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ تلاوت قرآن اور تلاوت یا سماعت حدیث کے سلسلوں کی طرح تصوف کے سلسلے بھی جاری ہوئے. جن کو ہم شجرہ کہتے ہیں وہ اصل میں سلسلہ ہی ہوتا ہے، سلسلے کی گوئے کی انڈیکیشن. اگرچہ اس کا معروف نام تصوف ہے، لیکن حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کی تحقیق کے مطابق اس کا قرآنی نام تقویٰ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں جا بجا تقویٰ کی بات آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. جگہ جگہ پر اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جو حضرات علماء ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، جن کا تصوف کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے، جس وہ خطبہ دیتے ہیں جمعہ کے دن یا کوئی اور خطبہ دیتے ہیں، تو اس میں ضرور یہ کہتے ہیں تو میں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. کہتے ہیں نا مفتی صاحب، تو میں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. تو یہ کیا چیز ہے؟ مجھے بتائیں، کوئی چیز بغیر ذرائع اور اسباب کے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے راستے بنائے نا، ذرائع بنائے، ہمیں تو ذرائع کا مکلف کیا ہے نا. اللہ کے لیے ذرائع نہیں ہے، اللہ پاک بغیر ذرائع کے بھی کر سکتا ہے، لیکن ہمیں تو ذرائع کا مکلف کیا ہے. تو تقویٰ کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہوں گے. اب وصیت تو تقویٰ کی کر لیں، اور ذریعوں کو ممانعت کر لیں کہ آپ نے ان ذریعوں کو اختیار نہیں کرنا، تو خاک تقویٰ حاصل ہوگا. یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ پریکٹیکل چیز کو تھیوریٹیکل بنانا چاہتے ہیں، خیالی اور وہمی بنانا چاہتے ہیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہاں جی، تو یہ ایک عملی چیز ہے اور عمل سے حاصل ہوتا ہے. نفس کی مخالفت کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. نفس کی مخالفت کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. یہ کیا ہے؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. یعنی بالکل کانٹے پہ رکھیے ہر چیز. نفس کے تقاضے ہیں، عمل کر لیا اس پر فجور، رک گئے تقویٰ. بس اب اگر تقویٰ فجور کے ضد ہے اور فجور کو دبانے کا عمل آپ کے پاس نہیں ہے تو تقویٰ کیسے حاصل ہوگا؟ یہ تو ایک بالکل عام فہم بات ہے کہ یہ باتیں بنانا اور ہوتی ہیں اور عملی چیز اور ہوتی ہے. تو یہاں پر بھی یہی سی بات ہے کہ حضرت نے غالباً یہی سورہ شمس سے اس کی دلیل پکڑی ہے کہ اس کا قرآنی نام تقویٰ ہے، کیونکہ نفس کی اصلاح ہے نا بنیادی طور پر، یعنی جو تصوف ہے وہ نفس کی اصلاح ہے بنیادی طور پر. اس کو اب تزکیہ بھی کہہ دے، تزکیہ کس چیز کا؟ نفس کا. تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ تقویٰ کا حصول ہے. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس کا قرآنی نام تقویٰ ہے. جو کہ تمام علوم ہدایت کا دروازہ ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں قرآنی میں ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. اس کا مفہوم یہ کہ سجی مشان کتاب میں کوئی شک نہیں اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، پر ضروری نہیں کہ غیر متقین اس قرآن سے ہدایت حاصل کر دے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ غیر متقی اساتذہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس قرآن کے اعلیٰ اعلیٰ مضامین کو کول کول کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خود ہدایت سے محروم رہ جاتے ہیں. ایسا ہم نے دیکھا ہے، میں نے ایسے دیکھا ہے کہ جو احادیث شریف پڑھاتے تھے کالج میں اور سگریٹ پیتے تھے باہر آ کے، باقی کھلے بند ہو، اسموکر، چین اسموکر تھے کے لحاظ. تو اب یہ والی بات ہے کہ سگریٹ کے اوپر جو آپ حکم نہیں لگاتے کہ حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن بری عادت تو ہے نا، تو بری عادت سے بچنا تقویٰ ہے نا. آج تو ظاہر مطلب ہے کہ، اور ویسے بھی دوسرے چیزوں میں بھی وہ نہیں پرواہ کرتے، وہ جو تمام چیزوں ملوث نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث احسان میں اس کا نام احسان ہے. اس کو کوئی زہد کہہ دے، تقویٰ کہہ دے، احسان کہہ دے یا تصوف، اس میں کام دلوں کی صفائی کا کیا جاتا ہے. دل میں کان، زبان، ناک اور ذہن کے ذریعے ہر دم جو آلودگی آتی ہیں، دیکھیں نا، دل میں کان، زبان، ناک اور ذہن کے ذریعے ہر دم جو آلودگی آتی ہیں، تو یہ آلودگی کہاں سے آتی ہے، کیسے آتی ہیں؟ نفس کی وجہ سے آتی ہے نا. اب دیکھو نا، کان بھی نفس کے ساتھ ہے اور ذہن بھی نفس کے ساتھ ہے اور زبان بھی، آنکھیں بھی، یہ سارے نفس کے جو ہے نا، مطلب جس کو کہتے ہیں ٹولز ہیں. اب اس کو اگر پاک کیا جائے تو یہ صحیح کام کریں گے، اگر غلط پاک نہیں کیا جائے تو غلط کام کریں گے. ہاں جی، تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ یہ جو دل میں آتی ہیں چیزیں، دل کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے، ان کا تدارک اور تلافی کی جاتی ہے. انسان کو انسان اور مسلمان کو مسلمان بنایا جاتا ہے. دلوں سے تکبر، عجب، حسد، کینہ، ریا، بدگمانی، خود پسندی وغیرہ کو نکال کر اس میں تواضع، مسکینی، اخلاص، نیک گمانی، تفویض، توقع، خود احتسابی پیدا کی جاتی. یا اللہ، ایک عجیب بات ہے جو کہ اکثر نظروں سے چھپی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا کنفیوژن یعنی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ صرف ایک مختصر سی بات ہے، اگر اس کو ہم سمجھ لیں تو ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اور وہ بات یہ ہے کہ تقویٰ، فجور جو ہے نا، وہ نفس میں تقاضے ہوتے ہیں، لہذا نفس کے تقاضے پر عمل کر کے فجور جب واقع ہو جائے تو اس کا اثر کہاں پڑتا ہے؟ دل پر پڑتا ہے، اثر دل پر پڑتا ہے، وہ دل میں اس کا وہ سٹور ہو جاتا ہے، اس کی جو اثر ہے وہ دل کے اوپر پڑ جاتا ہے. حدیث شریف سے ثابت ہے کہ ظاہر جب بھی کوئی انسان برا عمل کرتا ہے تو اس کا داغ جو ہے وہ اس پہ لگ جاتا ہے، دل پر لگ جاتا ہے، پھر دوسرا داغ جب، پھر دوسرا جو برائی کرتا ہے تو پھر اس کا داغ لگ جاتا ہے، پھر تیسرے جو اگر توبہ کر لے تو سب صاف ہو جاتے ہیں، نہیں تو پھر لگتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اتنے لگ جاتے ہیں کہ بالکل بعض دفعہ وہ دل ملفوف ہو جاتا ہے داغوں میں. پھر اس کے بعد جو ہدایت کی بات ہے وہ دل میں نہیں پہنچتی، ان داغوں کی وجہ سے دل میں نہیں پہنچتی. اس کے بارے میں کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوۃ ولا عذاب الیم. اب دیکھیے اگر نفس کو قابو نہیں کیا تو دل قابو میں نہیں ہے, دل جو ہے نا وہ متاثر ہو رہا ہے, مسلسل متاثر ہو رہا ہے. اب دل پر پاک کرنے کی محنت کر لیں اور نفس اس کو مسلسل خراب کرتے جائے تو آپ کیسے دل کو پاک کریں, کیسے دل کو صاف کریں, تو ہو نہیں سکتا. دوسری طرف نفس میں ہی تقوی پیدا ہوتا ہے, کیونکہ نفس کی مخالفت کا نام تقوی ہے. نفس میں ہی تقوی پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کا اثر کہاں جاتا ہے؟ دل پر جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تقوی ہا ہونا, اور اشارہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی پیدا تو نفس میں ہوتا ہے اور سٹور جو ہے نا دل میں ہوتا ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ نفس اور دل کا چولی دامن کا ساتھ ہے. نفس کے ذریعے سے فجور بھی دل کے اوپر اثر ڈالتے ہیں, نفس کے ذریعے سے تقوی بھی دل کے اوپر اثر ڈالتا ہے. تو اس وجہ سے اگر بری چیزیں, حسد, کینہ, ساری چیزیں اگر دل میں آ رہی تو کس کی وجہ سے آ رہی ہے؟ نفس کی وجہ سے. اور اگر اچھی چیزیں آ رہی ہیں تو کس کی وجہ سے آ رہی ہیں؟ نفس کی وجہ سے. اب اگر کوئی کہہ دے کہ دل سے ان تمام چیزوں کو پاک کر لو تب بھی بات صحیح ہے نا, یہ ساری برائیاں دل سے نکال, یہ ساری غلط چیزیں دل سے نکالو, بات بالکل 100% صحیح ہے. البتہ ترتیب عملی جو ہوگا وہ ایک اپنی حقیقت رکھتی ہے, وہ ایک نفس کو قابو کرنا پڑے گا, پھر اس کے بعد یہ چیزیں حاصل ہوں گی. ہاں جی. اور دوسری طرف یہ والی بات ہے کہ اگر برائیاں اس پہ نفس میں ہیں وہ مجھے تو اظہار ہے, وہ بھی نفس کی وجہ سے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہہ دے کہ دل کو ٹھیک کر لو تو اس کا مطلب بھی ہے کہ نفس کے ذریعے سے دل کو ٹھیک کر لو, یعنی نفس کی تزکیہ کر کے دل کو صاف کر لو, یہی بات ہے. اور اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ دل گندا ہے تو وہ بھی نفس کی وجہ سے گندا ہوگا. اور اگر کوئی کہتے ہیں کہ نفس کو پاک کر لو تو وہ بھی دل کو پاک کرنا ہے نا بھیا. برائی کے راستے جب بند کر رہے ہیں, جو جہاں پر وہ جا رہے ہیں جو گند جا رہے ہیں, تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ تو یہ ہوگا کہ ان راستوں کو بند کر لو. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نفس کا تذکرہ, وہ بھی دل کا ہی صاف کرنا ہے, بس یہ لاپس میں لازم ملزوم ہے. اس وجہ سے حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کوئی تناقض مطلب وہ نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہی وہ کنفیوژن ہے جو بہت سارے لوگوں کو ہے, جو نفس کی اہمیت کو نہیں جانتے. وہ کہتے ہیں حدیث شریف موجود ہے جس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک لوتر اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارے جسم ٹھیک ہو جائے. تو ہم نے کب انکار کیا حدیث شریف؟ بالکل موجود ہے, صحیح بات ہے, لیکن قرآن کی آیت بھی تو موجود ہے, قد افلح من زکاہ وقد خاب من دساہ, اس کو کہاں لے جائیں گے؟ تو وہ بھی موجود ہے. تو دونوں کی صورتحال کو دیکھ کر لازمی طور پر یہ نتیجہ آتا ہے کہ دونوں باتیں بیک وقت تب ٹھیک ہو سکتے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہو, یہ بھی ٹھیک ہو, یہ بھی ٹھیک ہو, یہ بھی ٹھیک ہو. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ پھر یہ ہوگا کہ اگر ایک خراب ہے تو دوسرے کو خراب کرے گا. دل ٹھیک نہیں ہوگا پھر بھی کام خراب ہوگا. کیوں؟ وہ موجودہ حالت کی بات ہے. اور نفس کو ٹھیک نہیں کرو گے پھر بھی کام خراب ہے, کیونکہ مستقبل کی بات ہے, پھر جائے گا دل پر ہی. تو یہی وہ کنفیوژن ہے جو کہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے, اور سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی بات ہے, اور اس پر جو ہے نا اللہ پاک معاف فرمائے. سارا سٹرکچر بیسٹ ہے لیکن اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے. سارا سٹرکچر اس کے اوپر بیسٹ ہے, جو تزکیہ کا سارا سٹرکچر ہے. آپ صرف دل کا سمجھ لے اور نفس کو اگنور کر لے تو آپ کا دل کا کام یہ نامکمل ہے, یہ نامکمل ہے. اور اسی کو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیکیٹ کیا ہے مکتوب نمبر 287 میں. ایسے لوگ کو مجذوم متمکن کہا جاتا ہے, حضرت نے مجذوم متمکن کہا ہے ان کو. تو دونوں چیزوں کو ٹھیک کرنا لازم ہے, بلکہ تینوں کو, حضرت شاہ اللہ رحمت فرماتے عقل کو بھی تینوں کو. اچھا, دوسرے لفظوں میں انسان کے دل کو مادہ پرستی سے نکال کر خدا پرستی کی طرف ڈالا جاتا ہے. اس کو ہر دم یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تو کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے, اور جہاں جانا ہے وہاں کیا ہوگا اور اس کے لیے کیا کرنا ہے. بس کرنا تو وہی شریعت کی اتباع ہے, رستہ ایک ہی ہے. رستہ دونوں صوفی کا دین اور عام لوگوں کا دین ایک ہی ہوتا ہے. جو تصوف کے مخالف ہیں ان کا بھی دین وہی ہے, اور جو تصوف کے حامی ہیں ان کا بھی دین وہی ہے. دین میں کوئی فرق نہیں ہے, البتہ تصوف کے حامی حضرات یہ کام کرتے ہیں کہ اس دین پر چلنے کے لیے, یعنی شریعت پر چلنے کے لیے جو اسباب ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں, اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ یہ کام کر لے بس, موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی طرح کہ آپ جائیں اور آپ کا رب, نخنہا ہونا قاہدون, آپ جانے آپ کا رب جانے, ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم تو ادھر نہیں جائیں گے. حالانکہ اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا تھا کہ یہ فرمایا تھا تمہارا ادھر جانا اور فتح حاصل کرنا, تمہارا ادھر جانا اور فتح حاصل کرنا, یہ بالکل ایک یہ مترادف ہے. لیکن بنی اسرائیل کی قوم ڈر گئی تھی قوم امالکہ سے, اور انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے, ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو نہیں جائیں گے, ہم تو اگر فرعون کے ساتھ غرق ہو جاتے تو اچھا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کیوں ہمیں مطلب اس قوم کے ساتھ لڑائے جا رہے ہیں, ہم تو ادھر بیٹھے ہیں اور تیرہ تیرہ رب چلے جائیں اور ہم جو ہے نا یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا تو صرف اپنے پر اور میرے بھائی پر بس چلتا ہے, میں اور کچھ میرا اور کچھ اختیار نہیں ہے. اور یہ فرمایا کہ ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین, بس ہمارے اور ان فاسق جو یہ گناہ گار لوگ ان میں فرق کر دیے, جدا کر دیں ان کو, ان بد دعا دی ان کو. اصل بات یہ ہے کہ ذریعے کو اختیار کیے بغیر نتائج کا انتظار کرنا یہ بیوقوفی ہے, یہ بیوقوفی ہے. بس اس بیوقوفی میں آج کل بہت سارے لوگ پڑے ہوئے ہیں, اور کمال کی بات یہ ہے کہ معاملہ بڑا صاف ہے لیکن نفس ہی آڑے آتا ہے. معاملہ اتنا صاف ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں بھائی صوفی بہت خراب خراب صوفی ہے, وہ یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, ہمیں لوگ سٹوریاں سناتے فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا, ہم کہتے تم سے ہم زیادہ جانتے, تم سے ہم زیادہ جانتے, اور ان کے ہم تم سے زیادہ خلاف ہے جو ایسا کرتے ہیں. لیکن کیا کریں, ان کی وجہ سے ہم اچھے لوگوں کو بھی چھوڑ دیں. کبھی برے ڈاکٹروں کی وجہ سے اچھے ڈاکٹر کو چھوڑا گیا ہے؟ کبھی برے دکانداروں کی وجہ سے اچھے دکانداروں کو چھوڑا گیا ہے؟ کبھی برے استادوں کی وجہ سے اچھے استادوں کو چھوڑا گیا ہے؟ اگر ان تمام دنیاوی شعبوں میں ہماری عقل اتنے کام کرتی ہے کہ ہم بروں کی وجہ سے اچھوں کو نہیں چھوڑتے, تو برے پیروں کی وجہ سے اچھے پیروں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ یہ ہماری ضرورت ہے. اگر ہم چھوڑتے ہیں تو اپنا نقصان کرتے ہیں, ان کا کیا نقصان کرتے ہیں؟ ان کو تو اجر فوراً ہی مل گیا جب انہوں نے ارادہ کیا, بس ٹھیک ہے جی ان کو مل گیا, پر ان کے پاس کوئی آتے نہیں آتا. بعض پیغمبر پیغمبری کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی شہید کیے گئے, تو کیا وہ پیغمبر نہیں رہے؟ پیغمبر بھی تھے شہید بھی ہیں. پیغمبری کے ساتھ پیغمبری کے یعنی بعثت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی شہید کر دیے گئے, کوئی بھی امتی اس کے ساتھ نہیں, لیکن پھر بھی وہ پیغمبر ہے. اسی طریقے سے جو پیر حق کا دائی ہے اس کا ایک بھی مرید نہ ہو پھر بھی وہ اللہ والا ہے, پھر بھی اللہ, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا, اس کا کچھ بھی نہیں بگڑا. بگڑا ان کا جنہوں نے اس ذریعے کو چھوڑ دیا, جن نے ایک اچھی بلی مطلب جو اچھا بلا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ دیا, اس سے محروم ہو گئے. کوئی اسپیشلسٹ آ جائے اور وہ آپ کو مفت لیکچر دینے لگے اور مفت آپ کے علاج کرنے لگے تو آپ اس کے کتنے مشکور ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر کہتے ہیں کبھی کبھی مجھے بھی پر کہتا ہے جی حضرت ہم آپ کے مجلس میں آئیں گے جیسے مجھ پر احسان کر کے ہم آپ کی مجلس میں آئیں. بھائی بے شک آؤ نہ آؤ آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کا اپنا فائدہ ہے, آپ میرے لیے تھوڑا آتے ہیں, میں آپ کو روکوں گا تو نہیں, لیکن اگر آپ نہ آنا چاہے تو میرا کیا بگاڑتے ہیں, اور اگر آنا چاہتے تو مجھ پر کیا احسان ہے. تو آج کل یہ والی بات ہے, بلکہ بعض لوگ تو ایسے کرتے ہیں کہ ویسے ہی کہتے ہیں نا دل رکھنے کے لیے ہم آئیں گے نا, آتے تو ہے نہیں. اب آتے اظہار مثال کے تو لاہور میں جاتا ہوں, اب لاہور میں کبھی ایک سال کے بعد جاتا ہوں, کبھی 6 مہینے کے بعد جاتا ہوں, ہر وقت تو نہیں جا سکتا. تو وہاں پر ایک ملتے جی حضرت ہم آئیں گے انشاءاللہ, پھر غائب. ہاں جی, پھر جب میں واپس آتا ہوں وہ ہمارے ساتھی وہ کہتے جی جب بھی حضرت آئے نا تو آپ ہمیں ضرور بتائیں, اور جب بتاتے تو پھر آئیں بائیں شائیں ادھر کام ادھر کام یہ وہ آ گئے. بھائی کیا ہمارے اوپر احسان کرنا چاہتے ہو؟ ہاں جی, ہمارے اوپر کیا احسان کرنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب آپ لوگ ہمارا کوئی کام بنا رہے ہو؟ اللہ ہی ہمارا کام بنانے والے ہیں. پیغمبر بھی تو یہ کہتے تھے ان اجر الا اللہ, ہمارا اجر تو صرف اللہ پاک پر ہے, ہمارا اجر کسی انسان پر نہیں ہے, ہمارا اجر کسی انسان پر نہیں ہے. کوئی بات مثلا مثال کے طور پر اس کا کوئی ہمارے پاس نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کوئی دنیائی فائدہ پہنچائے گا تو ان کی خدمت کریں گے, نہیں ایسا نہیں. اللہ کی رضا کے لیے کام ہے, جو بھی آئے گا اللہ کی رضا کے لیے خدمت کرنی ہے. باقی یہ بات ہے قسمت ہر ایک کی اپنی اپنی ہے, جتنا اس کے قسمت میں ہوگا ملے گا. تو یہ ہے, بس کرنا تو وہی شریعت کی اتباع ہے, ہمیں تو اسی کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن تصوف میں اس پر زور دیا جاتا ہے کہ سب کچھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے. شریعت پر چلنا محمد الرسول اللہ ہے, شریعت پر چلنا کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ, اور صرف اللہ کے لیے اس کو کرنا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, بس کلمہ ہی ہے ہمارے پاس, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ مجاز ارطانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی جو مختصر مگر جامع تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تصوف میں ساری ریاضت ہے اور کوششیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دائمی تعلق حاصل ہو جائے. دائمی تعلق, تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا, دل ہی دل میں اللہ کے ساتھ راز و نیاز چلتا رہتا ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ فرما دیتے جب کسی کو دیکھو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے دعائیں کرنا شروع کر لے تو سمجھو کہ اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا, اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا. وہ جو اللہ کے دروازے پہ پہنچ گیا اس کے لیے اللہ کا دروازہ کھل بھی جائے گا, اور جس کے اللہ کا دروازہ کھل گیا تو پھر اس کی کیا کمی ہے؟ پھر تو اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے. تو یہی بات ہے کہ دائمی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہو جائے, اور ہر کام فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سرم کے طریقے کے مطابق ہونے لگے. یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کی رضا کے لیے اتنے سے قریب آ جائیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سب کے طریقے کے مطابق سارے کام ہونے لگے. بس یہی میں شریعت بھی آ گیا, اسی میں طریقت بھی آ گیا. حضرت مجاہد صاحب فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ طریقت ہے اور محمد رسول اللہ شریعت ہے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ آپ نے کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور کیا کیسے؟ آپ سب کے طریقے سے. بس یہی بات ہے. تصوف کا بنیادی مقصد, مندرجہ بالا جامع تعریف میں خط کشیدہ حصہ تصوف کا بنیادی مقصد ہے. کون سا خط کشیدہ حصہ ہے وہ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دائمی تعلق حاصل ہو جائے اور ہر کام فقط اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ سسم کے طریقے کے مطابق ہونے لگے. یہ خط کشیدہ حصہ ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کیا جائے, کیونکہ اسی پر قرآن پاک میں ولایت کا وعدہ ہے. بلا من اسلم وجہ للہ و محسن فلو اجر عند ربی ولا خوف علیہم ولا یحزنون ولا هم یحزنون. جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا، یعنی دل کا قبلہ درست کر لیا اور سب کام اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے لگا، اور تا نیکی کرنے والا یعنی شریعت پر چلنے والا تھا، تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے، نہ کوئی ان کو ڈر اور نہ کوئی ان کا ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 112۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نشانی ہے ولایت کی، جس جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اس کا مفہوم یہ کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اولیاء اللہ کو نہ ڈر ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ یہ مضمون سورۃ اعراف میں اور بھی وضاحت کے ساتھ آیا، یا بنی آدم اما یاتینکم رسلا منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یعنی اے بنی آدم، ہم نے عالم ارواحی میں تمہیں کہا تھا کہ اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کرے، سو ان کے آنے پر جو شخص تم میں ان آیت کی تکذیب سے پرہیز رکھے اور اعمال کی درستی کرے، مراد یہ کہ ان کی کامل اتباع کرے، سو ان لوگ پر آخرت میں نہ کچھ اندیشے کی بات واقع ہونے والی ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لیے بنیادی نقطہ جو تصوف کا سامنے آ گیا وہ یہ شریعت پر دل سے اللہ کے لیے چلنا، شریعت پر دل سے اللہ کے لیے چلنا۔ ہاں، باقی چیزیں اس کے بین سطور میں آتی ہے، کیوں؟ ذرائع کے بغیر تو مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ جو نفس اس میں مانع ہے، نفس کی اصلاح کرنا، شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا، جس کی طریقہ یہ ہے کہ کثرت سے ذکر کیا جائے، صحبت صالحین اختیار کیا جائے، موت کو یاد رکھا جائے، اور وہ تمام کام جو مشائخ وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے ہیں وہ ان کو اختیار کیا، یہ سب بین السطور کی باتیں ہیں، سب بین السطور کی بات ہے۔ اب کوئی آپ کو کہہ دے جی آپ کی بیماری ہے تو آپ یہ دوائی کھا لیں، تو اس میں بین اسطور میں سب کچھ آ گیا ہے کہ وہ کیمسٹ کے پاس جانا اور وہاں سے اس کو دوائی لینا اور پرسکرپشن ان کو دینا اور پھر وہ لا کر جو ہے نا وہ اس کو وقت اس ڈوز کے مطابق کھانا، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، وہ تو اس میں شامل ہے، وہ تو خامہ اس میں شامل ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں۔ تصوف کی ایک علیحدہ فن کی طور پر ضرورت، جیسے کہ ہمارے ظاہر میں بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب ہے، بعض سنت ہے، بعض مستحب، اسی طرح ہمارے باطن میں بھی بعض چیزیں فرض ہیں، بعض واجب، بعض سنت اور بعض مستحب۔ دوسری طرف ہمارے ظاہر میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی اور بعض مکروہ تنزیہ۔ اس طرح ہمارے باطن میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، بعض مکروہ تحریمی اور بعض مکروہ تنزیہ۔ اس لیے ہر چیز کا اس کے مقام کے حساب سے مطالب ہوگا۔ جب بڑے بڑے لوگ ہمارے باطن کے ایک حرام میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جہنم جاتے ہوں تو پھر اس سے بچنا ضروری نہیں تو کیا ہے؟ سورہ ہود میں ارشاد باری تعالی، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیسہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو شخص اپنے اعمال خیر سے مہا دنیائی حیات دنیا کی منفعت اور اس کی رونق حاصل کرنا چاہتے، جیسے شہرت و نیک نامی، جاہ و ثواب آخرت حاصل کرنے کی اس کی نیت نہ ہو، تو ہم ان لوگوں کے ان اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پوری طور سے بھگتا دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں کچھ کمی نہیں ہوتی، ان دنیا ہی میں ان کے اعمال کے عوض ان کو نیک نامی اور صحت و فراغ، عیش و کثرت اموال و اولاد عنایت کر دیا جائے، جبکہ ان کے اعمال کا اثر ان کے اجداد پر غالب ہو، اور اگر اجداد غالب ہو تو پھر یہ اثر بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، رہا آخرت میں، سو یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے آخرت میں بجز دوزخ کی اور کچھ ثواب نہیں وغیرہ، انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ آخرت میں سب کا سب ناکارہ ہو ثابت ہوگا، اور واقع میں تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ اب بھی اثر ہے بوجہ فساد نیت کے، مگر صورت ظاہری کے اعتبار سے ثابت سمجھا جاتا ہے، آخرت میں ثبوت بھی زائل ہو جائے گا۔ یہ اصل میں نے لیا ہے بیان القرآن سے، بیان القرآن حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس کا انداز ایسا ہے کہ حضرت ترجمہ اور تفسیر کو ملا دیتے ہیں۔ کس طرح ملاتے ہیں؟ کہ ترجمے کے اوپر تو لائن لگاتے ہیں، خط کشیدہ کر لیتے ہیں، اور بریکٹ میں تفسیر کر لیتے ہیں۔ اگر اس کو روان پڑھ لے تو تفسیر، اور صرف خط کشیدہ حصے کو پڑھ لے تو ترجمہ، اور ترجمہ بھی بمحاورہ۔ تو گئے حضرت نے ہر قسم کے لوگ کی رعایت کر لی کہ نہ تو قرآن میں اضافے کی بات آئے، کیونکہ وہ کوسین میں ہے، بریکٹس میں ہے، وہ بات اگر کوئی نہ دیکھنا چاہے اور معلوم کرنا ہے کہ کون سا ایسا قرآن ہے، کون سا ایسا تفسیر ہے، تو وہ بھی معلوم ہو جائے، اور اس کو دوبارہ لکھنا بھی نہ پڑے کیونکہ وہ ترجمہ کی بستکشی لفظ موجود ہے، تو اسی کے ساتھ کوسین ملا دیے جائیں تو ماشاءاللہ وہی تفسیر ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت کا انداز ہے، اس میں ماشاءاللہ مضمون اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے. ہاں جی، یہ ترجمہ بین القرآن سے لیا گیا ہے، اس میں قوسین میں تفسیری کلمات ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث میں انما الاعمال بالنیات، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی ظاہر شریعت کے جتنے بھی اعمال کیے جائے اس کا نتیجہ اس پر موقوف ہوگا کہ وہ اعمال کس لیے کیے گئے. اس طرح ترمذی شریف کی ایک طویل حدیث شریف کے مطابق تین آدمی جو اعلیٰ اعمال کرنے والے، اس میں ایک قاری ہے، ایک سخی اور ایک شہید ہے، لیکن چونکہ یہ اعمال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیے تھے، نتیجتاً بجائے جنت کے جہنم پہنچ گئے. یہ وہ حدیث شریف، اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اس کی روایت کے دوران بار بار غشی طاری ہو جاتی تھی. مسلم شریف کے ایک حدیث شریف کا مو یہ کہ ایک شخص کے دل میں اگر رائی برابر بھی تکبر ہو تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب اس حدیث شریف کو بیان کرتا تھا تو بار بار بے ہوش ہو جاتے تھے. اس کی وجہ کہ اس کے الفاظ ایسے ہیں کہ انسان کو بہت ڈرا دیتے ہیں. اب سخی کا بہت بڑی فضیلت آئی ہے قرآن میں، حدیث میں. اچھا، اس طریقے سے شہید کے کتنے درجات بیان کیے گئے ہیں قرآن میں، حدیث میں، اور اس طرح جو عالم ہے اس کے کتنے درجات بیان کیے گئے صحیح قرآن میں، حدیث شریفہ میں. لیکن جب ان کو بھی صرف اس وجہ سے کہ ان نے دنیا کے لیے کام کیے ہوں گے، وہ سارے کے سارے چیزیں ان کے نگیٹو ہو جائیں گی. ہاں جی، اور بجائے یعنی حدیث شریف میں تو یہ ہے نا کہ اس کی وجہ اس ان کے ذریعے سے جہنم کو گرمایا جائے گا، یعنی ان کا جہنم کا پہلا ایندھن ہوگا. اب اندازہ کر لے کہ کیا صورت حال ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظ فرما دے. اب مجھے بتاؤ کہ جو ریاکاری ہے یہ کیا جسم کا، مطلب جس کو کہتے ہیں اعضاء کا عمل ہے یا دل کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے نا، تو دل کا عمل تو تصوف کا ہوا نا. کیا ریاکاری کسی کو نظر آتی ہے؟ نہیں، لیکن وہ موجود تو ہے. تو جس چیز کو صرف اللہ جانتا ہو اور لوگ نہیں جان سکتے ہو، یعنی اس کے لیے باقاعدہ جزم کے ساتھ نہ کہہ سکتے ہو، شک ہو سکتا ہے لیکن جزم نہیں ہو سکتا، تو ایسی صورت میں وہ اعمال باطن ہوتے ہیں، وہ اعمال باطن ہوتے ہیں. اور جن کی عام لوگ گواہی دے سکے وہ اعمال ظاہر ہوتے ہیں. تو عمل ظاہر تو ہمارے یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہیں، یہ تو عمل ظاہر ہے، اس کو تو چھپ کے کرنا بھی نہیں چاہیے. تو ظاہر حکم ہے، جب ظاہر ہے اللہ نے اس کو ظاہر کیا تو تم اس کو کیسے چھپائے ہوئے؟ ہاں، یہ عمل ظاہر ہے. البتہ جو عمل باطن ہیں اس کو چھپانے کا بھی حکم ہے، اور یہ چھپے بھی ہوتے ہیں. ہاں جی، تو ایسی صورت میں جو مطلب یہ ہے کہ عمل، یہ عمل باطن کے جو عمل حدیث شریفہ میں، بلکہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، احادیث شریف کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ریاض الصالحین. تبلیغی جماعت کی جب ابتدا ہوئی اور ابھی فضائل اعمال کی کتاب نہیں لکھی گئی تھی، حضرت نے پھر مولانا زکریہ صاحب نے اسے کتاب لکھوائی. لیکن اس وقت تک وہ کتاب جب نہیں لکھی گئی تھی تو تعلیم کے لیے جو کتاب یہ حضرات اپنے ساتھ رکھتے تھے اس کا نام تھا ریاض الصالحین. ریاض الصالحین سے تعلیم کرتے تھے، اور ریاض الصالحین سارا تصوف کے موضوع پر احادیث ہے، ابواب ریا، ابواب خوف. ہاں جی، اس طرح مطلب جو ہے نا وہ شکر، صبر، ان سب کے بارے میں جو احادیث شریفہ ہے وہ ریاض الصالحین میں ہے. یعنی مضامین سارے تصوف کیا ہو. تو تبلیغی جماعت کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہوا؟ تصوف ہوا نا. تبلیغی جماعت کا بنیادی ڈھانچہ کیا ہے؟ تصوف ہے. ہمارے شاہ عبد الرحیم صاحب، اس نے مجھے یہ بات بڑے راز کے ساتھ فرمائی کہ میں حضرت مولانا مولا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک جگہ پر تھا اکٹھا، اس وقت کوئی اور نہیں تھا. تو حضرت نے مجھ سے فرمایا، ہمارے تبلیغی جماعت جو ہے یہ خانقاہیت کی طرف ہی آئے گی، اور ایک وقت میں اس میں صرف خانقاہیت ہوگی، اور جو بھی اس کی مخالفت کریں گے وہ چور چور ہو جائیں گے. مجھے حضرت نے یہ اس لیے سنایا کہ تبلیغ کی مخالفت نہ کرو. میں نے کہا، حضرت، حضرت کا مزاج آپ نے جو بتا دیا وہ کیا ہے؟ کہ خانقاہیت بنے گی نا. کہتا، میں نے کہا، جو اس خانقاہیت کو نکالنا چاہتے تبلیغ سے، ان کی مخالفت کا کیا سمجھے؟ اس کا کیا کہتے ہیں آپ؟ وہ تبلیغ کی مخالفت ہے یا ہاں جی تبلیغ کی منشا؟ کے خلاف چلنے والوں کی مخالفت ہے، وہ چپ ہو گئے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اصل مٹ گیا، صرف ظاہر رہ گیا. یہ بہت اونچا کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سدا بہار رکھے. بہت اونچا کام ہے، صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنے والا کام ہے. لیکن صحابہ کرام طریقے صحابہ تو لینا پڑے گا نا. وہ طریقے صحابہ کو حاصل کرنے کے لیے پہلے سے اللہ طے کرنا ہوتا ہے، جس کو سلوک کہتے ہیں. جب سلوک طے ہو جاتے تو طریقے صحابہ آتا ہے. بغیر سلوک طے کیے طریقے صحابہ نہیں ملتا. تو ہم تو صرف یہی درخواست کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی اصول کے مطابق چلو، پہلے سلوک طے کرو، طریقے صحابہ حاصل کر لو، پھر ماشاءاللہ پورے عالم کے اندر کام کرو. عالمی کام ہے، انبیاء کا کام ہے، صحابہ کا کام ہے، لیکن تب ہے جب اس کو صحیح اصولوں کے مطابق کیا جائے گا. اور اگر آپ دوسرے دینی کاموں کے توڑ کے لیے کریں گے تو پھر تو دنیائی کام ہو جائے گا، پھر تو دین کا مشتی والی بات ہو جائے گی. علماء پر آپ حسرت کی نظر ڈالیں گے، بیچارے دیکھو نا ان کو کام، ان کے اوپر کام نہیں کھلا. مشائخ کی طرف آپ دیکھیں، کہیں گے بیچارے دیکھیں نا ان کے اوپر کام نہیں کھلا. ہاں جی، وہ مولانا سرفراز صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ماشاءاللہ ساری عمر دین کا کام کرتے رہے. پٹھان لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے مہمان نواز. وہاں جماعت گئی، ان نے بڑا اکرام کیا، بڑا اکرام کیا. اب ان میں سے ایک آدمی جماعت میں کام آدمی ان سے کہتے ہیں، حضرت یہاں دین کا کام کب کب ہوتا ہے؟ تو پٹھانوں میں دھوم سے مہمان نواز تو ہے لیکن غصہ والے بھی ہوتے ہیں. یہ دونوں چیز جبلت جبلت ہوتی ہے، اس کو تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا بڑا عالم اور کوئی کتنا بڑا بزرگ کیوں نہ ہو. تو حضرت نے فرمایا، سب کے بسترے باہر پھینک دو. یہ صرف اپنے کام کو اللہ دین کا کام سمجھتے، باقی کاموں کو دین کا کام نہیں سمجھتے. کیا ہم جک مار رہے ہیں؟ اتنا عرصہ ہم جک مار رہے تھے، یہ دین کا کام نہیں ہے، تمہیں نظر نہیں آتا. پھر حضرت نے اس پر پورا جمعہ لے لیا. اب حضرت تو امام اہل سنت تھے، ریمنڈ والوں کو پتہ چلا تو دوڑے دوڑے بزرگ آ گئے، حضرت کے پاؤں پڑ گئے، حضرت معاف کیجئے گا، ہم یہ نہ سمجھ لوگ، آئندہ کے لیے ہم ایسے لوگوں کو نہیں بھیجائیں گے، یہ وہ معاف کر دیں، آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا. پھر حضرت نے ماشاء اللہ، انہوں نے کہا اس کو اپنا مشن بناتے، اس کے خلاف کتابیں لکھتے تو بڑا مسئلہ ہوتا، بڑا مسئلہ ہوتا. تو اصل بات یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو ان کے بزرگوں کو لگام دینا چاہیے نا. بھائی سکھائے نا، جب اور چیز سکھاتے تو یہ چیز بھی سکھائے نا، کہ کسی دوسرے دینی کام کی تذلیل نہ کرے، تنقیص نہ کرے. ہم تو کہتے ہیں بھائی سلسلوں کی بھی تنقیص نہ کرو. تو دین کا شعبہ تو بہت بڑی چیز ہے، دین کا شعبہ تو بہت بڑی. میں سیاست کی تنقیس کر سکتا ہوں، میں سیاست کی تنقیس نہیں کر سکتا ہوں، حالانکہ سیاست بڑی بدنام چیز ہے بعض لوگوں کی وجہ، لیکن جیسے تصور میں بعض بڑے برے ہیں تو ان کی وجہ سے میں اگر اچھوں کو نہیں چھوڑتا تو اس طرح سیاست میں بھی اچھوں کو میں نہیں چھوڑوں گا نا. بروں کی وجہ سے اچھوں کو تو نہیں چھوڑوں گا. اس طریقے سے کوئی تعلیمی انداز میں کام کرے، دینی مدارس میں پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ ان کو بہت اونچا شعبہ ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبوں کا جو ذکر ہوا، اس میں قرآن پاک کا اور علم و حکمت اور تزکیہ، یہ تین چاروں چیزوں کا جو بتایا گیا ہے، تو اب ظاہر اس میں ہر کام بہت اونچا ہے، ہر کام بہت اونچا ہے. اب اس میں سے کسی کی مخالفت کی جائے گی تو یہ دین کی مخالفت ہوگی. تو کیا تبلیغ کا کام دین کی مخالفت ہے؟ دین کی مخالفت تو نہیں ہے نا. تو یہی اصل میں ہم کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے. اچھا، اس حدیث شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر اس کی روایت کے دوران، اچھا یہ تو ہو گیا، اس سے اندازہ لگائیں کہ ریا اور تکبر سے بچنا کتنا ضروری ہے. یہ دونوں اعمال قلب ہی تو ہیں. پس اعلی اخلاق حمیدہ کا حاصل کرنا اور اخلاق ذمیمہ سے چھٹکارا پانا روحانی صحت کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور جس کو یہ صحت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کا قلب سلیم کہلاتا ہے. جیسے کہ سورہ شعراء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن مال اور بیٹے کوئی نفع نہیں دیں گے مگر سلیم دل جو لے کے آیا ہو اس سے نفع ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا. پس ان آیت مبارک اور حدیث شریفہ سے تصوف کی ضرورت خوب واضح ہو گئی. आगे हर एक की मर्जी है, क्योंकि यहाँ तो अख्तियार दिया गया है और अच्छे भले की तमीज़ सिखाई गई है। हर एक को अपने इरादे का पल मिलेगा। अमाल ज़ाहिर तो फ़िक्र की सूरतों में किताबों में मुदवन हो गए, इनको किसी से भी सीख कर इस पर अमल करने की ज़रूरत है। इनकी तशरीह किसी भी आलम से ली जा सकती है, लेकिन अपने हालात अपने अपने हालात में हमारे कलबिया पर कैसे अमल हो यह आसान बात नहीं। मसलन नमाज को ले लिया जाए, इसके फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत और मुस्तबात पर अच्छी अच्छी किताबें लिखी गई हैं। इनमें से किसी किताब का भी मुताला किया जाए तो नमाज के मसाइल मालूम हो जाएंगे और थोड़ी सी कोशिश से इन तमाम उमूर को सीखा भी जा सकता है। इसलिए किसी भी बड़े आलम के पास जाने की ज़रूरत नहीं। जिसने भी नमाज अच्छी तरह सीखी हो उसे नमाज आसानी के साथ सीखी जा सकती है, क्योंकि इसमें से हर एक चीज़ नज़र आ रही है, इसलिए इसके असलाह कोई मुश्किल नहीं। लेकिन नमाज के अंदर किसी में खुशू या अखलास नहीं तो इसका पैदा करना आसान नहीं है। मुद्दतें गुजर जाती हैं लेकिन इसकी शिकायत रहती है। न तो ये महज किताबों से सीखने की चीज़ें हैं और नहीं ये आप हर एक से पूछ पूछ कर हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बाकायदा किसी को अपना रहनुमा बनाना पड़ेगा जो इस रास्ते से गुजरा हो। रास्ता चूंकि नाजुक है इसलिए मैं किसी ख़तरे से बचने के लिए ज़रूरी है कि वह रहनुमा अपने फ़न में ताक होने के साथ साथ मुस्तनद भी हो, इस पर एतमाद का सिलसिला हुज़ूर सल्लम तक पहुँचता हो। इसी को सिलसिला कहते हैं। यही वजह हज़रत तानवी मुस्लिम ने फरमाया था कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो मैं इसके बारे में इतना फ़िक्रमंद नहीं होता, क्योंकि अभी अगर नमाजी होने की नीयत भी कर ले तो एक सेकंड में नमाजी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी में तकब्बुर देखता हूँ तो इसके बारे में डर जाता हूँ, क्योंकि अगर इसने अपनी इस्लाह की नीयत करके काम शुरू भी किया तो तकब्बुर को निकलते निकलते काफ़ी अरसा लग सकता है। ये वाली बात मतलब ये है कि नमाज सीखने में वो मशक्क़त नहीं है, बस सिर्फ नीयत की बात है। आदमी तैयार हो जाए कि मैंने सीखना है सीख लेगा। कई लोग डाकू वो मतलब तौबा कर लेते हैं, माशाल्लाह बस चंद ही दिनों में नमाजी हो जाते हैं, और नमाजी ऐसे हो जाते हैं कि ताजुद भी पढ़ते हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, चाश भी पढ़ते हैं, सारा कुछ मतलब उनका ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो बाकी चीज़ें हैं इस पर वक्त लगता है, इस पर वक्त लगता है और इसको वक्त देना भी पड़ता है। हाँ जी, हमारे हजरत के पास एक साहब आए कि हजरत मेरा जो शेख है वो जिहाद में है, मेरा उनके साथ कोई रابطہ नहीं, तो मैं क्या करूं, क्या मैं आपसे इस्लाह ले सकता हूं इस दौरान? तो हजरत ने फरमाया हाँ ले सकते हैं। तो हजरत ने फिर उनको सिलसिला नक्शबंदी का था, तो हजरत ने उसको नक्शबंदी अस्कार बताया। नक्शबंदी अस्कार जब बताए तो साथ ही फरमाया कि भाई हर लतीफ़े के लिए एक एक चिल्ला की मेहनत करो, एक एक चिल्ला की मेहनत करो। फिर फरमाया भाई दिल के सारे पट जो खोलने हैं, दिल के सारे पट जो खोलने हैं, मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इस तरह मुफ्त में आप ले लेंगे कि भाई ठीक है। हाँ जी, ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मरज़ूर रहमतुल्लाह अलैह जो हज़रत तानवी रहमतुल्लाह के मज़ामीन के अमीन हैं, शायरी में बयान फरमाए हैं, तो कहते हैं मुझे लोग कहते हैं कि हमें अपने दिल का जो चीज़ है वो दे दो, तो कहते हैं ये चीज़ मुझे मुफ्त नहीं मिली, अपने कल्ब जिगर को खून किया है। कौन सा शेर क्या है, अपने कल्ब जिगर किए खून, हाँ ये मैं मेरी मुफ्त की नहीं, मैं मेरे मुफ्त की नहीं। मतलब ये है कि ये भाई इसके लिए जो तरीक़ाकार है, अब मिसाल के तौर पर एक सीढ़ी पर आप चढ़ गए और दूसरे को भी आप चढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप उसके साथ? उसे रास्ता बताएंगे ना, भाई इस तरफ पाँव रखो, ये रखो, ये चढ़ेगा तो खुद ही ना, चढ़ेगा तो खुद ही, तो जिस रास्ते से वो गया उस रास्ते इसको भी जाना पड़ेगा और खुद ही जाना पड़ेगा। हाँ, रहनुमाई की जा सकती है, रहनुमाई भी बड़ी नेमत है। तो मशायख सिर्फ रहनुमाई कर सकते हैं, बाकी काम तो खुद ही करना पड़ता है। हाँ, बाकी तो काम खुद ही करना पड़ता है। अल्लाह, ये भी एक मसला है। असल में बाज़ दफ़ा साइड इफ़ेक्ट मेन इफ़ेक्ट से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो चीज़ तर्क करनी पड़ती है। ये मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात कहने वाला हूँ। बाज़ दफ़ा साइड इफ़ेक्ट मेन इफ़ेक्ट से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो मेन इफ़ेक्ट को बंद करना पड़े। मुझे एक मिसाल याद है, कोरेक्स डी एक दवाई थी, जब हम बच्चे थे तो ये बाकायदा दी जाती थी, खांसी की दवाई थी, बड़ी अच्छी दवाई थी। लेकिन इसमें नशे नशा था। जो नशे ही लोग थे उनको माशाल्लाह पसंद आ गई, तो बाकायदा उसको नशे के तौर पे पीने लगे, इससे बोतल के बोतल चढ़ा देते थे। मजबूरन उसको बैन करना पड़ा। अब कोरिजडी में तो कोई नुकसान नहीं था ना लेकिन उसका जो इस्तेमाल गलत हुआ तो उसकी वजह से मसला हुआ ना। तो इसी तरीके से तवज्जो, नक्शबंदी सिलसिले में तवज्जो से बड़ा काम लिया जाता था। तवज्जो और इस किस्म का जो तसर्रुफ है, ये चीज़ें हुआ करती थी, और ये इसलिए हुआ करती थी कि अगर कोई गड्ढे में फंस जाए तो उस वक्त वो खुद गाड़ी नहीं निकल सकती, हालांकि इंजन कितनी ताकतवर क्यों ना हो वो नहीं निकल सकती। तो फिर ये करते हैं कि नीचे लोग जो है ना उसको उठाते हैं। जब नीचे लोग उठा लेते हैं और वो गाड़ी मतलब एक दफ़ा ऐसी जगह पे पहुंच जाए वो पहिया, क्या वो आगे चल सकते हो? इंजन में ताकत तो होता है, बस वो फिर आगे चल पड़ता है। तो उसके बाद क्या जो धक्का देने वाले मुसलसल धक्का देते हैं, नहीं बस फिर धक्के का काम रुक गया, अब खुद जाना पड़ेगा, अब खुद जाना। बल्कि वो धक्के वाले इसमें सवार हो जाते हैं धक्के वाले भी उसमें सवार हो जाते। तो इस तरह जो था मतलब तवज्जो का काम यह था कि जिसका काम रुका हुआ है उस काम को माशाल्लाह चलाए। अब लोगों को ये चीज पसंद आई अपनी सुस्ती की वजह से, तो मुंतजर रहने लगे कि बस हमें शेख तवज्जो दे, हमें शेख तवज्जो दे, और शेख की तवज्जो के इंतजार में रहते थे। और जब कभी काम उनसे सुस्ती की वजह से ख़राब होता तो दिल में ये शक और वसवस आता कि शेख मेरी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, शेख के ऊपर बदगुमानी भी हो जाती, शेख के ऊपर बदगुमानी भी हो जाती। अब ये कितना गलत चीज़ है। तो इस दौर के मुजद्दद हज़रत तानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये तवज्जो क्या है, ये तो दिल की दुआ है, कल्बी दुआ है। अब ये कल्बी दुआ है जो है, और ये हाजी इमदादुल्लाह माजिर मक्की रहमतुल्लाह से आई है। और अजर हाजी इमदादुल्लाह माजिर मक्की रहमतुल्लाह डांडा मिलाते हैं ना, ये इनकी पहली नस्बत नक्शबंदी थी। हजरत गाजी नसीरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह नक्शबंदी, उनसे इजाज़त थी उनको पहले, फिर बाद में हजरत मियाजी नूर मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के पास आए तो उनको नक्शबंदी हजरात की सारी बातें तो मालूम थी ना, वो मालूम थी। तो हज़रत हाजी इमदादुल्लाह माजिद मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने ये गोया कि उस वक़्त इज्तिहाद कर लिया कि इसको जो है ना वो कल्बी दुआ फरमाया। और कल्बी दुआ इसलिए फरमाया कि भाई ये तो आप ऐसा काम करेंगे जिससे शेख का दिल खुश होगा, वो आपके लिए दुआ करेगा, वो दुआ भी आपके ज़ाहिर नहीं करेगा, दिल में करेगा, अल्लाह सुनेगा, आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, ये तो नहीं कि वो आपको देखे हो सर नहीं भाई ऐसी बात है नहीं, ये दिल के मामले हैं, ठीक है ना। तो ये अब मैं आपको इस पर सुनाता हूँ, मेरे ख्याल में शायद ये सुन लेना चाहिए आपको, अच्छी बात है।
जो है बस एक कल्बी दुआ होती है, जो तवज्जो है बस एक कल्बी दुआ होती है, जो किसी के लिए किसी की एक आह होती है जो किसी के लिए किसी की एक आह होती है। जो पसा हो किसी हाल में से निकालने के लिए, जो पसा हो किसी हाल में से निकालने के लिए, किसी मोहसिन की दिल के लब से अदा होती है, किसी मोहसिन की दिल के लब से अदा होती है। जो तवज्जो है बस एक कल भी दुआ होती है। एक तो ये है कि लोट पोट किसी को कर दे, एक तो ये है के लोट पोट किसी को कर दे, ये तवज्जो उस तवज्जो से जुदा होती है, ये तवज्जो उस तवज्जो से जुदा होती है। जो तवज्जो है बस एक कल भी दुआ होती है, जो किसी के लिए किसी की एक आह होती है, ये तवज्जो कहाँ मांगे से मिला करती।
आजकल ये बहुत मशहूर है, मारूफ है कि लोग कहते जी नज़र कर लीजिए। नज़र करना ये जो सामने वाली बात है वो नहीं है, बल्कि नज़र करने का मतलब यही होता है कि मुरीद कोई ऐसा काम कर ले जो शेख को पसंद आ जाए, तो खुद ब खुद उसकी दिल की आंख उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है, तो उसको नज़र करना कहते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि बस वो मेरी खुशामद की वजह से मैं शेख को थोड़ा सा आगे पीछे हो जाऊंगा और वो मेरे ऊपर नज़र कर लेगा, मेरा सारा काम हो जाएगा। भाई इस तरह नहीं होता। आजकल यही ज़्यादा मसला है। हज़रत हाजी हज़रत तानवी मोहसब से किसी ने कहा कि हज़रत हमें अपने सीने से कुछ अता कर दे, तो ने फरमाया कि मेरे सीने पे तो बलगम है मेरे सीने तो पे तो। अब बात बिल्कुल सही, असल बात यह भाई तुम अमल करना नहीं चाहते हो, तुम मुफ्त के वो बनना चाहते हो, तो अल्लाह ताला के हाँ तो ऐसी चीज़ नहीं है। एक आदमी मेहनत कर ले, दूसरा आदमी कहते मैं मेहनत न करूँ, बिला वजह ही मुझे बगैर मेहनत के मिल जाए। भाई बनी इसराइल को जिनको चुना गया था, इन गलतियों की वजह से, इन गलत जो मतलब जो जिसको कहते हैं मफहूमात थे, इनकी वजह से मबगूज लोगों में शामिल किया गया। तो हम कौन से लोग हैं, हमें कौन से सुरखाब के पर लगे हुए। हाँ जी, इस वजह से मतलब ये है कि अमल करो, अमल में पंस जाओ, अल्लाह मदद करने वाले। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। चाहे आपके शेख के दिल में बात डाले, चाहे आपको ख्वाब में दिखाई दिए, چاہے کسی کتاب میں نظر آ جائے، چاہے کسی طریقے سے بھی اللہ مدد فرمائے، یہ پھر اللہ پاک کا کام ہے، لیکن عمل تجھے کرنا پڑے گا. عمل میں پنس کر جب اللہ سے مانگتے ہو نا تو یہ بڑی بات ہے، لیکن عمل کے بغیر مانگنا یہ جرت ہے، یہ جرت ہے، ایسی جرت سے پرہیز کرنا. تو یہاں پر یہ وادی بات تھی.
یہ توجہ کہاں مانگے سے ملا کرتی ہے، یہ توجہ ایک تعلق سے پیدا ہوتی ہے، یہ توجہ ایک تعلق سے پیدا ہوتی ہے، اس کو بازار کی دنیا میں نہیں لانا شبیر، اس کو بازار کی دنیا میں نہیں لانا شبیر، یہ تو بس عشق کی میدان کی نئی داں ہوتی ہے، یہ تو بس عشق کی میدان کی ندا ہوتی ہے، جو توجہ ہے بس ایک قلبی دعا ہوتی ہے، جو کسی کے لیے کسی کی ایک آہ ہوتی ہے.
یہ بات ہے کہ بازار کی دنیا میں، بازار کی دنیا کیا ہے کہ آپ اپنا کوئی دینی کام اپنے شیخ کو دنیائی فائدہ پہنچا کر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. آپ حیران ہوں گے کہ جو ہدیہ کا ادب ہے، ہدیہ کا جو ادب ہے وہ یہ کہ اس میں ثواب کی بھی نیت نہیں کرنی چاہیے، ثواب کی نیت. اندازہ حیران انسان راج ہے، جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو میں خود بڑا حیران ہو گیا تھا کہ ہدیہ میں بھی ہدیہ میں ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ ثواب کی نیت کرو گے تو خیرات بن جائے گا، تو خیرات تو غریب مسکینوں پر ہوتا ہے، تو آپ اپنے شیخ کو مسکین سمجھ رہے ہیں؟ آج مطلب یہ والی بات ہے. تو ہدیہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہدیہ دے رہے تھے تو کیا نیت کی جا سکتی تھی؟ ہاں جی، تو ہدیہ میں ثواب کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے، چھٹ جائے کہ آپ اپنے کسی اور چیز کی نیت کر لیں. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے مجھے کہا، ایک صاحب نے کسی کی لڑکی بگائی تھی، بعد میں پنس گئے، مقدمات اور یہ تمام چیزوں میں آ گئے، تو وہ اس طرح پجیرو کا مالدار آدمی تھا، پجیرو کا چابی، جو پجیرو کی چابی اس طرح گھما رہا تھا کہ جو میرا یہ مسئلہ حل کر دے یہ پجیرو اس کا ہوگا، جو میرا یہ مسئلہ حل کرے یہ پجیرو اس کا ہوگا. مسئلہ حل کرے کا مطلب کیا ہے؟ کہ مجھے ان تمام چیزوں سے نجات دلائے. اب آپ کا مطلب اگر یہ ہے کہ بھائی میں نے دنیا کی فائدہ پہنچا کر آپ سے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے آپ نے بہت بڑی توہین کی اس راستے کی، بہت بڑی توہین کی، پورے انسٹیٹیوٹ کی بڑی توہین کی. اس میں یہ نیت نہیں کرنی چاہیے. محبت کی وجہ سے آپ ہدیہ دیتے ہیں، سبحان اللہ، بڑی بات ہے. کیوں؟ محبت کا کوئی بدل نہیں، محبت کا کوئی بدل نہیں ہے. لیکن اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، تو اس کو بازار کی دنیا میں نہیں لانا شبیر. ہاں جی، اس کو بازار کی دنیا میں نہیں لانا ہے، یہ تو اخلاص کی چیز ہے، یہاں سے تو اخلاص پھوٹتا ہے. اگر یہاں بھی بازار بن گیا تو پھر اخلاص کدھر ملے گا؟ یہ والی بات ہے. تصوف متنازع کیوں ہے؟ یہ امر واقعی پریشان کن ہے کہ اتنا اہم اور مفید فن متنازع کیسے بنا. جب ہم اپنے اکابر کی کتابوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سارے اکابر نہ صرف اس فن کے قدردان نظر آتے ہیں بلکہ ان میں بعض نے تو اس فن کی خدمت میں اپنی عمریں گزار دی. لیکن آج انہی سے منسوب بعض حضرات اس فن کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں جیسے کہ یہ گمراہی کا ایک دروازہ ہو. اس کی جو وجہ اس عجز کی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو تصوف کے مقاصد ہیں ان سے تو کسی کو بھی انکار نہیں, لیکن جو ان مقاصد کے ذرائع ہیں ان پر بعض لوگ کلام کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نہ سمجھوں نے ان ذرائع کو مقاصد کے طور پر پیش کر کے تصوف کا حلیہ بگاڑ دیا. غلطی ہماری طرف سے شروع ہوئی, مطلب اس کو ہم ذرائع کو الگ کر دیں مقاصد کو الگ کر دیں. ہم ذرائع کو مقاصد دونوں بنائیں نا. اگر ہم نے ذرائع کو مقاصد بنائے تو لوگوں کے کوشچن تو آئیں گے, پھر کہاں سے ثابت ہیں پوچھیں گے, جواب دینا پڑے گا, پھنس جائیں گے. اگر ہم کہتے ہیں بھائی یہ ذریعہ ہے, یہ مقصد ہے, مقصد اپنی جگہ پر سیٹلڈ ہے, فکسڈ ہے, اس کو ہم چیڑ نہیں سکتے. ذریعہ ہے, ذریعہ مقصد دل ہوتا ہے, سبجیکٹ ٹو کنڈیشن ہوتا ہے, یہ چینج ہوتا رہتا ہے, اس پر کوئی بھی بات نہیں کر سکتا. کوئی کرے گا تو موقع کہے گا بھائی اصول ہے, ذرائع تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جہاد جو تھا وہ نیزے اور تلوار سے ہوا کرتا تھا, اب کوئی نیزے اور تلوار سے کروا کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے؟ اب نہیں ہو سکتا. ٹینک کے ذریعے سے اور بندوق کے ذریعے, بندوق بھی پیچھے رہ گیا, کلاشن کوف اور ڈائنامیٹ اور پتہ نہیں کن کن ذریعوں سے ہوتا ہے. تو اب یہ جو چیز ہے, مطلب ہمارے طرف سے ہونا چاہیے کہ ہم مقصد اور ذرائع کو علیحدہ علیحدہ دکھائیں. یہ ناسمجھوں کا تو خیر علاج ممکن ہے کیونکہ جہالت سے ایسا کرتے ہیں, اس لیے اگر جہالت دور ہو جائے تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ جان بوجھ کر اپنے چند ذاتی مفادات کی خاطر ذرائع کو مقاصد قرار دیتے ہیں, ان کے ہاں سے اصل چیز رخصت ہو جاتی ہے. یہ سجادہ نشینوں میں یہ بات ہوتی ہے. سجادہ نشین لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اصل چیز تو حاصل نہیں ہوتی, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے جو چند ٹونے ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کو دین قرار دیتے ہیں, اور جو اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ یہ بھی دین ہے. بھائی وہ ذریعہ ہے, ذریعہ کی مخالفت اس طرح تو ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. بس نقشبندی کا طریقہ الگ ہے, نقششتی کا طریقہ الگ ہے. وہاں مراقبات اور خفی اذکار لطائف کے ذریعے سے علاج ہوتا ہے, یہاں پر ذکر جہری کے ساتھ علاج ہو جاتا ہے. اب ظاہر مر علاج آپ کا جس ذریعے سے بھی ہو اس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن جہری ذکر والے مراقبہ کا رد نہیں کر سکتے کیونکہ ذریعہ ہے, اور مراقبہ والے ذکر زہری ذکر کا رد نہیں کر سکتے کیونکہ ذریعہ ہے. اپنے اپنے ڈومین میں سارے طریقے چلتے ہیں. بھائی ایلوپیتھی کا علاج ہومیوپیتھی کا رد نہیں کر سکتا, ہومیوپیتھی ایلوپیتھی کا رد نہیں کر سکتا. ہاں جی, اس طریقے سے یونانی علاج ایک فنکشن ہے, اور بھی بہت سارے علاج ہیں. ان علاجوں میں جس کا علاج جس ذریعے سے بھی ہو جائے اس کے لیے وہی طریقہ اچھا ہے, لیکن دوسرے طریقوں کو غلط کہنے کا اس کو کوئی حق نہیں دیا جائے گا. تو یہی پر بات ہے کہ ان کے یہاں سے اصل چیز رخصت ہو جاتی ہے, چند رسومات رہ جاتے ہیں جس میں جن میں وقت کے ساتھ مزید شدت آ جاتی ہے. جیسے کہ بعض صحیح بزرگوں کی وفات کے بعد ان کے سجادہ نشینوں کیا, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے سب صحیح طریقے کلندر میں فرماتے ہیں, تصوف کے اصول صحیح قرآن و حدیث میں موجود ہیں, اور جو لوگ سمجھتے کہ تصوف قرآن حدیث میں نہیں بالکل غلط ہے. غالی صوفیہ کا بھی یہ خیال ہے اور خوش علماء کا بھی کہ تصوف سے قرآن حدیث خالی ہے, مگر دونوں غلط سمجھیں. خوش علماء تو یہ کہتے کہ تصوف کوئی چیز نہیں, سب واحیات ہے, بس نماز روزہ قرآن حدیث ثابت ہے, اس کو کرنا چاہیے. صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے, تو گئے ان کے نزدیک قرآن حدیث سے تصوف خالی ہے, تصوف سے خالی. اور غالی صوفی کہتے ہیں قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہے, تصوف تو علم بات ہے, لیکن نزدیک تصوف میں قرآن حدیث کی ضرورت نہیں. غرض دونوں حضرات قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے, پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تصوف کو چھوڑ دیا, دوسرے نے قرآن و حدیث کو, دونوں غلط ہی بتے ہیں. اور جو دن ان دونوں کا جامع ہوگا, یعنی قرآن و حدیث کے ساتھ بھی ہوگا تصوف کے ساتھ بھی ہوگا, تو قرآن و حدیث کے تعلیمات پر اچھی طرح عمل کر سکے گا. بس اتنی بات ہے. ہاں جی, علمی اشکالات کا جواب. حضرت تانوی رحمۃ اللہ فرماتے کہ جس طرح قرآن میں وقیم الصلاۃ و زکاۃ اور نماز قائم کرو زکاۃ تو آیا ہے, اس طرح یا ایھا الذین آمنوا اصبروا, اے ایمان والو صبر کرو, یہ بھی تو آیا ہے. اور وشکر للہ، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ، یہ بھی موجود ہے. اگر ایک مقام پر کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا اللہ کا حق ہے، تو دوسرے مقام پر یحبہم ویحبونہ، ان قریب اللہ سے قوم کو لائے جن کو اللہ چاہتا ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، بھی دیکھو گے. جہاں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سست بن کر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی یُرَاءُونَ النَّاسَ، بھی دیکھو گے. اگر ایک مقام پر تارک الصلاۃ و تارک زکات کی مذمت ہے، دوسرے مقام پر تکبر اور عجب کی بھی برائی ہے. اس طرح حدیث شریف کو دیکھو، جس طرح ابواب نماز اور روزہ، بیع و شراء، نکاح و طلاق پائے گے، ابواب ریا و کبر بھی دیکھو گے. اس بات سے کون مسلمان انکار سکتا ہے کہ جس طرح ہمارے ظاہر حکم خداوندی ہے، اس طرح ہمارے باطنی بھی حکم الہی ہیں. کیا واقعی اسرات اور زکاۃ اور نماز قائم کرو زکوٰۃ دو امر کا صیغہ ہے، اور وصبر وشکر امر کا صیغہ نہیں؟ کتب علیکم الصیام سے روزے کی مشروعیت معمول بھی ہونا ثابت ہے، اور والذین آمنوا اشد حبا للہ سے محبت کا معمول بھی ہونا ثابت نہیں. بلکہ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ظاہری اعمال سب کے سب باطنی کی اصلاح کے لیے ہیں، اور باطن کی صفائی موجب نجات ہے. نجات باطن پر ہے، لیکن ظاہر کے بغیر نہیں ہو سکتی. میرے بات لکھ لو دل پر. کیا بات ہے؟ نجات ظاہر باطن پر ہے، لیکن یہ ظاہر کے ٹک کرنے کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہم باطن تک تب پہنچیں گے جب ظاہر سے ہو کے گزریں گے، جب ظاہر سے ہو کے گزریں گے. تو یہ دونوں باتیں ہونی چاہیے، ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو، پھر اس کے بعد کام ہو سکتا ہے. اچھا، اس کی قدورت موجب ہلاکت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قد افلح من زکا وقد خاب من دسا، بے شک وہ کامیاب ہو جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ نامراد ہو جس نے اس کو خاک میں ملا چھوڑا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، یعنی اس دن مال اور اولاد کام نہیں آئیں گے، مگر جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلیم قلب لے کے آیا. دیکھیں، پہلی آیت میں تزکیہ باطن کو موجب فلاح، اور دوسرے میں سلیم قلب کے بغیر مال و اولاد سب کو غیر نافع فرمایا ہے. ایمان و عقائد جن پر سارے اعمال کی مقبولیت منحصر ہے، قلب ہی کا فعل ہے. ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے، قلب ہی کا فعل ہے. اور ظاہر ہے کہ جتنے اعمال ہیں سب ایمان کی تکمیل کے لیے. بس معلوم ہوا کہ اصل مقصود دل کی اصلاح، جسے انسان مقبول بارگاہ اور صاحب مدارج مقام ہوتا ہے، ان کا نام اصلاح عرف میں تصوف ہے. حضرت سعید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے ایک مستفسر کے جواب میں تحریف فرمایا، یہ فن سلوک نظری سے زیادہ عملی ہے. اس کے لیے ایسے کاملین کی ضرورت ہے جو اپنے حسن اعتقاد اور عمل کے راستے اسوہ نبوی پر ہوں، جو اپنے آداب، اخلاق، عادات اور اتباع اوامر نواہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہو، جن کی صحبت میں پرتو نبوی کا اثر ہو، اور جن کا سلسلہ صحبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تک منتہی ہو، جس کا اصطلاحی نام شجرہ ہے، جس طرح فن روایت میں اس کا نام سلسلہ ہے. فن روایت کس کو کہتے ہیں؟ حدیث شریف کے سلسلے کو. جو سے حدیث شریف ہے وہ ہم تک پہنچتی ہے تو راویوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، درمیان میں ایک راوی بھی نکل جائے تو اس کو حدیث نہیں کہیں گے. پھر اس کو حدیث نہیں کہیں گے، حالانکہ بے شک وہ حدیث ہو، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے. ایسے بہت سارے حدیث ہیں جو ہم تک صحیح روایت تک نہیں پہنچ سکے، وہ ضعیف روایت میں شمار کیے گئے. کیوں؟ اسی وجہ سے ضعیف روایت کو جمع کیے بعض حضرات نے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فن روایت کے اصولوں کی سختی کی وجہ سے کوئی کام کی بات رہ نہ جائے، کوئی کام کی بات رہ نہ جائے، لیکن اس کو صحیح حدیث نہیں کہ صحیح حدیث کی کتابوں میں نہیں آئے گا، وہ ضعیف حدیث کی کتابوں میں آئے گا. لیکن بہرحال بغیر اس کے حدیث شریف سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے. تو اسی طریقے سے جو ظاہری الفاظ کے لیے اتنا سخت کرائیٹیرین موجود ہے، تو جو باطنی کیفیت ہے اس میں سلسلے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ کیفیت تو کتاب میں آ بھی نہیں سکتی. حدیث شریف تو کتاب میں بھی آ سکتا ہے، حدیث شریف تو کتاب میں بھی آ سکتا ہے. وہ کتابی طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے وقت میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم اس سے پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت نے کیسے کہا ہے، کیا کہا ہے. لیکن حضرت کی وہ کیفیت جو قلب کی ہے، مجھے کسی صحیح قادری سلسلے کے بزرگ کے قلب سے ہی ملے گا. کسی صحیح قادری جو باقاعدہ تسلسل کے ساتھ جس میں کوئی درمیان میں مسنگ نہ ہو کڑی, وہ آیا ہو اور واقعتاً اس نے وہ چیزیں حاصل کی ہوں اور اس کا ماشاءاللہ حامل ہو, تو اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا تو مجھے وہ چیز مل سکتی ہے. بغیر اس کے لینے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اسی لیے شجرہ کو مینٹین کیا جاتا ہے, شجرہ کو مینٹین کیا جاتا ہے. باقاعدہ علماء کرام بھی احادیث شریف کا صدر شجرہ باقاعدہ وہ مینٹین رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ صوفیاء کرام اپنا شجرہ مینٹین رکھتے ہیں. یہ اسی وجہ سے تاکہ کم از کم معلوم ہو جائے کہ کن ذرائع سے مجھ تک یہ بات پہنچی ہے. اور یہ سے عجیب چیز ہے ہمارے اس شجرہ جس نے مرتب کیا ہے حضرت مولانا عبدالغفار صاحب نامت برکات ہم کبیر والے کے, تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ میں نے جب شجرہ بنا لیا تو ایک بزرگ کی زیارت ہوئی, متقدمین میں سے کوئی بزرگ تھے, کہ آپ نے میرا نام اپنے شجرے میں نہیں لکھا. کہتے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے مشائخ میں نہیں ہیں, ہمارے سلسلے میں تو آپ نہیں ہیں نا, تو ہم نے دوسرے اپنے سلسلے کے بزرگوں کے نام لکھے ہیں. ہم تو ایسے تو بہت سارے بزرگ ہیں لیکن سب کے نام تو ہم لکھ نہیں سکتے, تو اس وجہ سے ہم نے سلسلے کے بزرگوں کے لکھا ہے, تو آپ ہمارے سلسلے میں ہیں نہیں. تو کہتے حضرت نے فرمایا نہیں, میں نے آپ کے فلاں سلسلے میں جو بزرگ ہیں نا اس کو اجازت دی تھی تو میں آپ کے سلسلے میں ہو گیا. اور یہ خواب کی بات تھی, اب خواب کی بات ظنی ہوتی ہے نا, تو اس پہ عمل تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن انڈیکیشن تو ہو گئی. اس انڈیکیشن سے کام لے کر کہتے میں نے کتابوں کو ٹٹولا, اور کہتے وہ بات ثابت ہو گئی صحیح کہ واقعی اس بزرگ کو اللہ اکبر اللہ اکبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والسلام آت محمد الوسيلة الفضيلة وبسمة محمد الوسيلة. बार उस बुजुर्ग ने मेरे उस किताब में इसका पता चल गया कि वाकई उस बुजुर्ग ने हमारे उस बुजुर्ग को जिस जो हमारे सिलसिले में इजाद दी थी, तो बस वो भी हमारे सिलसिले में शामिल हो गए। इस तरह ये हमारे हमें बाद में पता चला जो हमारे जद अमजद का कासिम रहमतुल्लाह थे, तो उन्होंने इजाज़त दी थी हजरत फ़कीर बाबा को, जमील बेग, जमील बेग जो थे ना, एक खुशहाल खान खटक के भाई थे, खान थे, असल में वही खान थे, लेकिन उसने अपनी खानी छोड़ दी थी, फ़कीर हो गया था, तो तभी फ़कीर बाबा उसको कहते हैं। तो उनको इजाज़त दी थी चिश्ती सिलसिले में, उन्होंने इजाज़त दी हज़रत जी जो मतलब अटक के हैं, हाँ जी मौलाना अब्दुल हई साहब जो, उनको इजाज़त दी। उन्होंने फिर हमारे एक और से बुजुर्ग जो सिलसिले में हमारे, उनको इजाज़त दी। तो इस तरह हमारा सिलसिला का कासिम रहमतुल्लाह से मिल गया। तो इस तरह माशाल्लाह यानी ये चीज़ें मिली होती हैं, तो शजरा जो है इसमें ये वाकई बहुत बड़ा काम होता है जब इंसान अपने शजरे को समझता है और अपने शजरे के साथ उसको कल्बी ताल्लुक होता है, तो इन तमाम बुजुर्गों की नस्बतों को खींच देता है, इन तमाम बुजुर्गों की नस्बतों को खींच लेता है। और असल में होता क्या है, इंसान की तबीयत तो अल्लाह ने बनाई है ना, जाहिर वो तो इंसान से तब्दील तो नहीं करता, जबल तो तब्दील नहीं होता। अब उसका अपना शेख जो भी है उसकी भी अपनी तबीयत होगी, हाँ जी, अगर उनकी तबीयत उनके साथ ऐसी नहीं मिली हुई जो वैक्स फिक्स मैचिंग हो, तो ऊपर बड़े बुजुर्गों में से जिसकी तबीयत मिली होगी, यानी जिनके यानी वो मुनासिबत यानी ज़्यादा होगी, तो उनका फेज उधर आना शुरू होगा, जरिया वही शेख, यानी उस शेख के थ्रू वो उस फेज आना शुरू हो जाएगा, जैसे हमारे साथ हुआ अलहमदिल्ला मुजद्दद लसानी रहमतुल्लाह अलैह का। मतलब ज़ाहिर हमारे शेख की, हालांकि हमारे शेख चिश्ती थे, हाँ जी, लेकिन बहरहाल ठीक है जी, ये तो इससे तो फ़र्क नहीं। तो ये जो नस्बतें होती हैं इनकी कदर करनी चाहिए। आजकल ये भी बहुत बड़ा मसला है कि इन चीज़ों को कुछ नहीं समझा जाता। भाई देखो हजरत मुजद्दद साहब ने बड़ी अजीब बात की है, सुबहान अल्लाह, सोने पे लिखने वाली बात की है, हाँ जी, हजरत ने फरमाया अल्लाह नूर समावत वाला, वो जो ना उस आयत है ना सूरह नूर में जो आता है, कि उसमें अल्लाह पाक ने जो मिसाल दी है कि जैसे एक चिराग है वो एक जो ना कंदील में है, और वो कंदील जो है ना मतलब ये कि वो ताक में है, हाँ जी, तो उससे फिर जो है ना मतलब वो उसमें चिराग में तेल और जो, तो कहते ये इन तमाम चीज़ों की क्या बात थी। फरमाया अल्लाह पाक हमें वास्तों का की अहमियत बताना चाहता है, क्योंकि अल्लाह देते तो सारे अल्लाह पाक ही हैं, लेकिन जिन वास्तों से मिलता है उन वास्तों की अहमियत साथ साथ बता रहे हैं। अभी यानी वास्तों ही का वसीला होता है जिसके जरिए से हम अल्लाह ताला तक पहुंचते हैं, हाँ जी, चीज वही होता है, लेकिन बाहर ये कि अल्लाह की तरफ से आता है। हमारे शेख मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जब मैं पहली दफ़ा रोज़ा एकदस पे हाजिर हुआ तो मुझे ये बात हुई कि मतलब हमजारे या कना उदो या कनस्तीन, और यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, तो मैं क्या करूँ। तो कहते मेरे दिल में अल्लाह पाक ने इल्का फरमाया इन्नमा अनल कासिम वल्लाह युती अदी शरीफ, बेशक मैं तकसीम करने वाला, अल्लाह पाक अता करने वाले। तो अब तकसीम करने वाले पे आपकी नज़र होगी तो वो चीज़ आपको मिलेगी ना, अता तो अल्लाह ही कर रहे हैं। क्या ख्याल है, एक मालिक और जिसने किसी को कहा है कि तुम इधर बैठ जाओ, ये पैकेट्स ले लो, हर एक को एक एक पैकेट दे देते जाओ, और लोग लाइन में खड़े हैं, तो वो शख्स जब पहुंच जाए तो वो कहते हैं जी मैं तो अल्लाह आदमी, मुझे एक पैकेट नहीं, मुझे दो पैकेट चाहिए। तो कहते हैं भाई मैं आपको 50 दे सकता हूँ, लेकिन ये मालिक है उनसे पूछो, ये हो गया अय्या का नाम दो अय्या का नस्ते। मालिक मांगने किससे, अल्लाह से मांगना है, लेकिन देगा कौन, वो जो सामने मौजूद है, जो सामने बिठाए गए हैं ना। अब अगर आप उस मालिक से कहते मैंने उसको बिठाए हुए ना, जाओ उधर से ले लो, यही बात है। तो दोनों बातें इस तरीके से समझ में आ जाती है कि जिनको तकसीम पर बिठाया हुआ है उसका भी ख्याल रखो, और जिससे असल मांगना है उसका भी ख्याल रखो। अब यहां पर मसला हो जाता है किसी پہ یہ چیز غالب ہو جاتی ہے تو اس کا خیال چھوڑ دیتے ہیں, اور کسی پہ یہ غالب ہو جاتے تو اس کا خیال چھوڑ لیتے. دونوں غلط ہے, دونوں غلط ہے. ہمیں اپنا اپنے طور پر جو ہے نا ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے. یا کہ نابود ہو یا کہ نستعین بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, کیونکہ مانگنا تو اللہ سے ہے, رونا اللہ کے سامنے ہے. ہاں جی, دیتا اللہ ہی ہے, داتا اللہ ہی ہے. لیکن اللہ پاک نے جس کو تقسیم پر بٹھایا ہے تو کھڑا تو ادھر ہونا ہے نا, جانا تو ادھر ہے نا, لینا تو ادھر سے ہے نا. لیکن دے گا وہی جو اصل مالک ہے, بس یہی اصل میں بنیادی بات ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ جو اس آیت میں اللہ جل شانہ نے واسطوں کی قدر سکھائی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام چیزوں کی معرفت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ہم ذکر کرتے ہیں. لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 ला इलाहा इल्लाहू, 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 अल्लाहु सल्लल्लाहु सय्यिदना व नबीना। हक 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाली। अल्लाह 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 सैयदना मौलाना मुहम्मद वबारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यिन अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद्दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अत्तवाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका वशुक्रिका वहुस्नि इबादतिका या हय्या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शानना कुल्ला वला तकिलना इला अन्फुसिना तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा ज़िदना वला तनक़ुसना वक़रिमना वला तुहिन्ना वआतिना वला तहरिमना वासिरना वला तुसिर अलैना वअ'दिना वअ'रिदना अन्ना। اللهم اشف مرضى مرضانا المسلمين رب ارحمهم كما ربيانا صغيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته للذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك سبحان ربك رب العالمين।